الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصالحين. قال تعالى: إن أولياءه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ چار چیزوں کو، چار چیزوں سے پہلے غنیمت ہے، چار چیزوں کو چار چیزوں سے پہلے غنیمت ہے، توانگری کو اسرت سے پہلے، اللہ نے مال دیا، فراوانی دی تو اس سے پہلے کہ غربت آ جائے، مال چلا جائے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے.
بے شک، سبحان اللہ.
کیونکہ یہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت حالات کے اندر تغیرات آتے رہتے ہیں. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کے بعد راحت ہے، راحت کے بعد تنگی. مفہوم عرض کر رہا ہوں، کیسے پیارے کلمات ہیں، کتنے کتنے جامع کلمات ہیں،
بے شک.
اور اس میں کوئی چیز بچی کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے، کیا شانتی،
بے شک.
ایک ایک جملہ جو ہے وہ پورا پورا واز ہے.
بے شک، بے شک.
کشتی کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا
فرمائے
اور اس کا پہ یقین نصیب فرمائے.
آمین.
فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جانو. زندگی جو ہے وہ ایک مرتبہ ملی ہے، بار بار نہیں ملی. جب وقت آ جائے گا تو بس چلو، اب وہاں پہ آدمی کہے کہ میں میرا یہ لے لو، مال لے لو، میری فلاں چیز لے لو، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، وقت نہیں ملے گا.
بے شک.
جتنی سانسیں تھیں پوری ہو گئی. پہلے زمانے میں ملک الموت انسانی شکل میں آتے،
بے شک.
اور آ کر کے جو ہے وہ تبصرہ کرتے تھے، جو جس حالت میں ہوتا تھا بس پہنچ جاتے تھے. کوئی جاگ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، وقت آ گیا، وہ آ گیا، چلیے صاحب. فرانچہ شداد کا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے اپنی جنت بنائی. اس وقت جو اللہ کے نبی تھے انہوں نے اس کو جنت کی دعوت دی، تو اس جو ہے مردود نے کہا کہ یہ کیا چیزیں میں ہی بنا سکتا ہوں جنت. سنایا حضرت نے کہ بھائی جنت میں یہ ہوگا اور ایسا ہوگا، بس میں وہی بنا سکتا. خیر، لمبا واقعہ ہے. اس نے وہ پوری توانائی، پوری طاقت، پوری سلطنت کی مال لگا کر وہ بنا لیا، اور جب دروازے میں داخل ہوا جنت کے تو ایک پیر گھوڑے کا اندر، آگے والے پیر اندر اور پیچھے والا باہر تھا. یہ ملک الموت آ گئے، اچھا مجمع کو چیرتے ہوئے اور اس کی بات پکڑ لی. وہ اس کے سپاہی تھے, اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بدتمیزی. اس میں انہوں نے کسی کی کوئی خیال ہی نہیں کیا. بادشاہ نے بھی ڈانٹا, بادشاہ اس کہا کہ میرے بھی جانتے نہیں ہوں, کان میں کیا میں ملک الموت. بس یہ سنتے ہی پسینے چھوٹ گئے ہاتھ پیر, موقع نہیں دیا. کثرت بھرا دل لے کے چلا گیا, اتنے سالوں میں تیار ہوا تھا. اور ایک اللہ کے بندے ایسے تھے جو جا رہے تھے راستے میں تھے سفر میں کہ ملک الموت آ گئے. فرمایا چلیے آپ کو, آپ کا وقت پورا ہو گیا. کہتے ہیں مرحبا مرحبا, ارے واہ سبحان اللہ, چلیے میں تو تیار بیٹھا ہوں, میں تیار بیٹھا ہوں. اسی وقت انتظار تھا. اب ملک الموت نے دیکھی اللہ کے نیک بندوں کی کیا شان ہے کہ ملک الموت نے کہا مجھے آپ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں آپ کی رائے کا احترام کروں, آپ جس حالت میں مرنا پسند فرمائیں وہ پسند فرمانا. کہ اچھا یہ بات ہے تو پھر مجھے آپ نماز پڑھنے کی موقع تھا فرمائیے دو رکعت, اور میں جب سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کروں. ہاں بالکل, نماز میں گئے سجدے میں گئے. الحمدللہ ہر زمانے میں اللہ کے ایسے بندے اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے. ہمارے شفیق محمد حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو بھائی ایسے رومال ہوتا تھا سامنے ویسے کندھے ایسے کندھے ہوئے ہم تو ایسے رکھیں گے چلے جائیں گے, ایسے رکھیں گے چلے جائیں گے. ایسی تیاری تھی ان کے لیے. ایک دفعہ سفر سے تشریف لائے تو فرمایا کہ جہاز جو ہے وہ حادثے کی طرف جانے لگ گیا, چیخ و پکار مچ گئی جہاز پہ, تو بس اب گرا کے تب گرا. تو فرمایا کہ میں نے اپنے قلب پہ نگاہ ڈالی کہ اگر اس حالت میں موت آئے تو کیا میں راضی ہوں, کیا میں تیار ہوں. تو الحمدللہ میں نے اپنے قلب کو پایا کہ میں تیار ہوں, کوئی غم نہیں. کوئی یہ میں آپ کو کوئی 400 سال پہلے کی بات نہیں سنا رہا ہوں, ابھی چند برس پہلے کی یہ حضرات ہیں. تو یہ جو پہلے عرض کیا یہ تو پچھلی امت کا واقعہ ہے, جو اللہ کے بندے تھے جو سجدے میں جا کر کے سننے کی تمنا کی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہر زمانے میں ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خوشی خوشی پورا کرتے ہیں, جان لڑاتے ہیں احکامات الہیہ پر اور گناہ سے بچنے پر. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ایک تعلق دیتے ہیں, ایک نسبت دیتے ہیں. وہ نسبت جو ہے اللہ سے ملنے پر آمادہ کرتی ہے, اور غیر اللہ دل سے نکل جاتا ہے, اللہ اللہ بس باقی رہتا ہے, اللہ ہی اللہ, سارے غیر اللہ نکل گئے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. حضرت محضوب رحمۃ اللہ علیہ کچھ پایا تو فرمایا نا,
بے شک
خیالی باتیں تو نہیں ہیں, حقیقی بات کہی،
بے شک
کچھ پایا تو فرمایا. جس میں حضرت مجدد الملت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب اگر 100,000 روپے ہوتے تو 100,000 روپے آپ کی نظر پڑتے. عجیب بات فرمائی آپ نے، اور بلکہ اپنی کیفیت کا اظہار کیا. اشعار کیا ہوتے؟ شاعر کی دلی کیفیت کی ترجمانی ہوتی ہے.
بے شک
جو ہمارے حضرت والا کا فیضان محبت ہے، اور یہ دوسرا آئینہ محبت ہے، یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی دلی کیفیات کی ترجمانی ہے.
بے شک
یہ کیفیت ہمارے حضرت والا پہ بھی کئی دفعہ ہوئی کہ بیمار ہوئے اور دوا کھلانے کی کوشش کی گئی تو فرمایا چھوڑو اب مجھے جانے دو، چھوڑو اب جانے دو، لیکن پھر کھا لیا کہ سنت ہے اللہ کی رضا میں راضی رہو، اللہ جب تک دنیا میں رکھے تو رہو، یہی حکم ہے، اپنے تئیں کو ایسی کوشش نہ کرو. شوق سے تو بھرے ہوئے تھے کہ بس جائیں، ہم بیماری تو 12 سال چلی نا، سن 2010 سے لے کے 2013 تک، 2013 میں 12 سال اور کچھ مہینے. تو اس دوران میں ایسی کیفیات طاری ہوتی رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی مرضی کو فنا کیا،
فرمایا
کہ نہیں کھا لیا. پھر ایسے ہی بالکل ایسی کیفیت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی بھی گزرتی تھی. حضرت جب بیمار ہوتے تھے تو بعض اوقات دوا نہیں کھاتے، منع فرما دیتے کہ بس چھوڑو اب جانے دو ہمیں. احباب عاشقین کہتے تھے بھائی یہ رکیں، حضرت کی شخصیت سے کچھ فائدہ اٹھائیں. اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں ہوتے ہیں کہ جو تیار رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، ان کے لیے موت گرا نہیں ہوتی، وہ مشتاق رہتے ہیں،
بے شک
تڑپ رہتی ہے، اشتیاق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، دیگر انبیاء اکرام کی زیارت، دیگر اولیاء صحابہ اکرام کی زیارت، اولیاء اللہ کی زیارت، اس کے مشتاق رہتے ہیں اور اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جب وہ وقت آ جائے گا پھر کوئی موقع نہیں ہے. دنیا میں ایک امتحان میں آدمی فیل ہو جاتا ہے، اگلے سال لے دیتا ہے، کچھ پرچے رہ گئے سپلیمنٹری دے دیتا ہے، موقع ہوتا ہے، لیکن وہاں یہاں کوئی موقع نہیں ہے. بعضوں کو بیماری دی جاتی ہے، وہ بیماری میں مبتلا رہتے ہیں توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، پھر جا کے موت آتی ہے، واضح آنند فانند چلے جاتے ہیں، کوئی وقت نہیں ملتا. بس تو کسی بھی حال کے لیے، یہ صحت ہمیشہ کی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کو زوال ہے. ایک وقت آتا ہے کہ قوت عروج پہ ہوتی ہے. 33 سال فرمایا یہ پیک ہے، عروج ہے، جوانی کا عروج 33 سال ہے، 33 سال کی عمر، اور یہی جوانی کی عمر جنت میں جنتی کو دی جائے گی، وہ ہمیشہ 33 سال کا ہی رہے گا. تو میں نے یہ جب سنا تو مجھے دل میں خیال آیا کہ مرد کی عمر تو بتلائی گئی ہے، عورت کی عمر نہیں بتلائی گئی، عورت ہی کیا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کی برکت سے سورہ رحمان کی آیت دل میں ڈالی، جس کا مفہوم ہے کہ وہ ان کی ہم عمر ہوں گی. پتہ چلا کہ جیسے دنیا میں نسبت کرتے ہوئے 2-4-5 سال کا فرق دیکھا جاتا ہے نا، کہ بھئی یہ جوڑ کی، جسے کہتے ہیں جوڑ کی، دنیا میں جیسے جوڑ کی ہوتا ہے رکھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ وہاں بھی یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے.
آمین آمین.
یہ 33 سال جو عروج آدمی کو جب صحت کا عروج ملتا ہے، تو اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ صحت اب میری ہمیشہ کی ہے، اور وہ زوال کو سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس میں زوال بھی آنا ہے. شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، دیگر بیماریاں بھی ہیں. اس وقت اس کو اس کا خیال نہیں ہوتا، اور اپنی منمانی کرتا رہتا ہے. طاقت کے بل پہ کسی پہ ظلم کر دیا، کسی پہ گناہ کر لیا، کوئی عیش اور تیش دونوں میں بے قابو ہو گیا. بہادر شاہ ظفر کا مشہور شعر ہے، ظفر آدمی نہ سمجھیے گا ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی نہ سمجھیے گا ہو کیسا ہی فہم و ذکا. کتنا ہی عقل مند، کتنا ہی تیز و تراز، کتنا ہی ذہین، اس کو آدمی نہیں سمجھتا. ظفر آدمی نہ سمجھیے گا ہو کیسا ہی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی. تو یہ عیش کی جو کیفیت ہوتی ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، عمر بھی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اب یہ نفسانیت، حیوانیت اور جو ہے اس کیفیت میں اللہ کی نافرمانیاں کر لیتا ہے. اور یہ حال تیش کا ہوتا ہے، جب تیش میں آئے تو ایک دم آپ سے باہر ہو گئے. کمزور کو دیکھا تو اس پہ ظلم کر لیا، اور کسی طاقت کو دیکھا بجلی بن گئی. ہمارے یہ جو غصہ ہے نا، غصہ یہ بہت بہت عقل مند مرض ہے، یہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ آتا ہے. جہاں دیکھے گا کوئی تگڑا ہے تو پھر وہاں بجلی بلی بن جائے گی. حضرت سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اچھی کتاب ہمارے مفتی صاحب نے ہمیں شکایت دی تھی یا وہ کسی اور ذریعے سے ملی، زندگی لطف، زندگی سے لطف اٹھائیے، بہت اچھے انداز میں. تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بڑا غصور قسم کا لڑکا تھا، وہ گاڑی چلا رہا تھا تو ایک گاڑی اس کو پار کرتے ہوئے، کراس کرتے ہوئے چلی گئی، جن کو اوور ٹیک کہتے ہیں، اوور ٹیک کر کے چلی گئی. اسے اس بات پہ غصہ آ گیا، جسے کل سنایا تھا نا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا.
بے شک.
تو یہی اس نے گھوڑا اپنا آگے بڑھا دیا، جس زمانے کا گھوڑا، تو بس وہ غصے میں آ گیا. اس نے کہا یہ مجھے اوور ٹیک کر کے گیا. اب اس نے خوب زور سے گاڑی تیز بھگائی اور جو ہے ان سے لے کے آگے کر کے اور بالکل ان کے آگے آگے کھڑی گئی بریک پر. وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کچھ بدماشی کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کے اندر سے 4 مسٹنڈے جوان اترے. اچھا، یہ دروازہ کھول کے نکلا، آگے جو لڑکا جو غصے میں تھا، ایک لمبا سا سریا لے کے کہ میں ماروں گا ان کو، کتنا غصے میں آ گیا. وہ جب باہر آیا تو اس گاڑی سے 4 مسٹنڈے لڑکے نکلے باہر. وہ تو اکیلا، یہ 4 اب اس نے دیکھا کہ نہیں، تو 4 ہیں بھی سب ٹنڈے. تو باقاعدہ اس نے جو الفاظ کہیں وہ حضرت نے نوٹ اس میں درج فرمایا. کہنے لگا ارے بھائی، میں تو یہ سریا لایا تھا، شاید آپ کو کوئی ضرورت ہو، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، اس نے سریا نکال کے لایا تھا کہ شاید آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ کو کوئی ضرورت ہو. بس یہ ہے غصہ، جہاں دیکھا کہ مضبوط ہے آگے تو وہاں بھیگی بھیگی بن گئے، جہاں دیکھا کمزور ہے بس وہاں چڑھائی کر دی. آج ہم مردوں کا یہ حال ہے نا، جہاں دیکھا عورت کو بس بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، اور یہاں تک کہ ماں کی شکل میں لحاظ نہیں کرتے, ایسی زبان استعمال کر جاتے ہیں. کیا ہے ذہن میں, یہ سمجھ گئے تو اس کے پاس طاقت ہوئی, ہم مرد ہیں, ہمیں طاقت ہے. مختلف قسم کے خیالات ہیں ذہن میں, اس چیز کو لے کر کے ظالم بن جاتے ہیں, عورت کے حق میں ظلم کر جاتے ہیں. جو معاشرہ اس کا شدید ترین شکار ہوا ہوا ہے,
بے شک
لوگ ماں کو نہیں بخشتے, بیوی اور جو یہ تو پھر وہ کم درجہ ہے, وہ کس کھاتے میں, کس کھاتے میں نہیں ہے, اسے تو سمجھتے ہیں کہ تو لونڈی ہے, غلام ہے. حالانکہ کتنی خواتین ہیں جو ولیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی,
بے شک
نگاہ میں ان کی کیا مقام ہے. ہمارے جو قدردان ہیں وہ اپنی بیویوں کی قدردانی کرتے ہیں,
بے شک
ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میری بیوی ولیہ ہے, ولی اللہ ہے, صاحب نسبت ہے, اپنے سے کئی برس زیادہ عمر کی شادی کی تھی حضرت تعالیٰ نے, اور اپنی قدر فرمائی,
بے شک
فرمایا کہ یہ جس صاحب نسبت عورت ہے اس نے مجھے شروع دن میں کہہ دیا کہ آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو اپنے شیخ سے بہت تعلق ہے, تو ہماری طرف سے آپ کو بالکل اجازت ہے, آپ اپنے شیخ کے پاس جتنا جانا چاہیں جتنا رہنا چاہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اور آپ جو کھلائیں گے ہم کھائیں گے, جو پہنائیں گے ہم پہنیں گے, اور جس طرح رکھیں گے ویسی رہیں گے, ہماری کوئی فرمائش نہیں ہوگی. فرمایا کہ اس زمانے میں کوئی عورت نہیں بول سکتی اس طرح. اس کے بعد حضرت کے شیخ نے بھی گواہی دی کہ واقعی تمہاری بیوی جو ہے یہ صاحب نسبت ہے. الحمدللہ میری اہلیہ نے ان کی زیارت کی, ان کے ساتھ بیٹھی اٹھی, ان کی شفقتیں اسے ملی. شادی کا شروع کا زمانہ تھا تو الحمدللہ ہم جایا کرتے تھے, تو وہاں پہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ, ان سے بھی ہمارے گئی, ہماری گھر والی ان سے مل کے ساتھ بھی کی صحبت اٹھائی. حضرت کی بھی ہمارے حضرت مولانا ابراء اللہ کلیانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی خوب ساتھ نصیب ہوا, اور ان کی بھی گھر والوں سے ہمارے گھر والوں کی خوب خادمانہ تعلق رہا, محبت کا تعلق رہا. تو لے کے جانا چاہیے, اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو, اپنے اکابر جو ہمارے بڑے ہیں ان کے گھر والوں سے ان کو ملانا, ان کی صحبت کو کے لیے کوشش کرنا کہ یہ ان کی صحبت میں جائیں, کچھ نہ کچھ ملے گا. جو بڑوں سے سیکھا ہے وہ رائے گا نہیں جائے, ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گا, اور پندار ختم ہوگا اپنا جو ہمارے قلوب میں بھرا ہوا ہے. تو خیر اس میں ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو ظلم پہ آتے ہیں, زیادتی پہ آتے ہیں, اور اپنے کرے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں. صوفی صاحب ہیں, نمازی ہیں, حاجی ہیں, وغیرہ وغیرہ, اور جا کر کے ظلم کیا اور اس کا احساس بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ظلم کیا تو فوراً احساس ہو گیا ہم نے غلطی کی, معذرت کر لو, خوش کر دو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب کسی پہ کوئی ایسی تعذیبی کاروائی کرو تو اچھا یہ ہے اس کو خوش کر دو, بات اس کو ہدیہ کر دو, بچہ ہے تو اس کے مطابق, اور کوئی ہے تو اس کے مطابق. چنانچہ شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا ذکیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کی چیز مشہور تھی, جوانی میں حضرت بڑے جلالی تھے, دارالحدیث میں طلبہ کو پڑھاتے تھے, اور کوئی ذرا بھی کوئی اونچی نظر آتی تھی تو ایسی پھرتی سے اٹھتے تھے اور جا کے ایک چپت لگائی اور فوراً آگے بیٹھ گیا اپنی جگہ. وہ حیران پریشان کہ یہ چپت کہاں سے آئی, اتنی ماشاء اللہ پھرتی تھی, اور نظر رکھتے تھے پوری جماعت کے اوپر, بڑی محنت سے حضرت پڑھاتے تھے, موجود ہے آپ بیتی میں. لیکن پھر کیا ہوتا تھا کہ طلبہ کہتے تھے چلو بھائی اس کے تو بارے نہیں آ رہے, آ گئے اب اسے کچھ ملے گا. اس کے بعد حضرت کسی وقت اس کو اس کے مطابق روپیہ دو روپیہ دے دیتے تھے. तो जिसके जिसके तमाचा लगता था तो सब कहते थे चलो भाई किसका तो काम हो गया आज का खर्चा पानी चल गया उसका, तो वो इसी चीज से उनका अमल था कि इसको कुछ दे दो खुश कर दो। तो हमें इसकी जो है कोशिश करनी चाहिए, अपना जायजा लेते रहना चाहिए। तो सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस वक्त मेरे सामने कई हजरात हैं जो बेचारे बड़े इमराज में चल रहे हैं, बड़े इमराज में, बहुत फाल, बहुत ही जिसको कहते हैं सोशल, और आज बेचारे वो ऐसे पड़े हुए हैं कि बस रोंगटे खड़े होते हैं उनको देख देख करके कि देखो कैसा वक्त आता है। कई हैं, एक नहीं, इस वक्त कई सामने हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दें, काबिल दे दें, उनकी जो है खुशियाँ अल्लाह ताला दिखा दें दोबारा से उनको आप दे करके। तो लेकिन ये इबरत की निगाह यही है कि ये तो आना है वक्त,
बेशक
ना, ये तो सबके साथ आना है,
बेशक
इससे इससे परेशान क्या होना और इसको भूलना क्या और इससे वहशत का क्या होना। अल्लाह ताला से आफियत मांगनी है,
बेशक
मांगनी तो आफियत है, लेकिन इसके लिए तैयार भी रहना, ये चीज आएगी। ये सेहत हमेशा के लिए नहीं है, ये जवानी हमेशा के लिए नहीं है, माल भी आता जाता रहता है, कभी फरावानी हो जाती है कभी तंगी हो जाती है। और ये तो अल्लाह ने अपने पाक कलाम में फरमाया कि हम आजमाएंगे भूख दे करके, सेहत छीन करके, मालों में फलों में कमी दे करके वगैरह वगैरह। ये तो आना है, एक तो आजमाइश के तौर पर भी आना है और एक जाने के लिए भी आना है। अल्लाह ताला के मकबूलीन और सालिहीन अमूमन अल्लाह ताला उन्हें अमूमन ज़ईफ करके उठाते हैं, ज़ईफ करके, कमज़ोर करके। उसकी तौजीह फरमाई बाज़ बुज़ुर्गों से सुना कि इस तरह रूह जल्दी निकलती है, आसानी से निकलती है, और फिर वो शौक और ज़ौक, जाने का शौक और ज़ौक जो कल जैसा अर्ज किया था ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दहलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाती, फरमाया कि हुज़ूर सल्लम की ज़ियारत हुई, गशी में थे, बेहोशी में, और ज़ियारत हुई, फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि निज़ामुद्दीन तुमसे मिलने का बड़ा इश्तियाक, तो शौक क्या बढ़ा होगा मौत के लिए, कैसी तलब हुई होगी, मेरा इस्तकबाल मेरे मेरे इंतजार में उसे मिलना चाह रहे हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का भी तकरीबन ऐसे ही वक्त कि उनके उनका जब इंतकाल हुआ तो बहुत अजदहाम था, तो जो है तदफीन में थोड़ी ताखीर हुई, तो किसी ने मजमे में से किसी करीबी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वालिद साहब उनसे फरमा रहे हैं कि मुझे जल्दी रुख्सत करो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम इंतज़ार फरमा रहे हैं। तो क्या शौक बढ़ता होगा, क्या कैफियत होती होगी मरने के वक्त जब इस तरह की बशारतें मिले, तो ये नेमत अलग मिलती है लवालों को, ये नेमत अलग मिलती है कि उनके लिए ऐसे सामान कर दिए जाते हैं। अल्लाह करी रहमत फरमाए वाले साहब को फरमाया करते थे कि मोमिन जब मरता है तो 500 फरिश्ते उसके इस्तकबाल के लिए आते हैं, 500 फरिश्ते इस्तकबाल के लिए आते हैं, और हर एक उसको एक खुशखबरी सुनाता है। कोई कहता है तेरे लिए जन्नत में ये है, कोई कहता है तेरे लिए जन्नत है, घूरे हैं, सलसबील है, जंजबील है, महलात हैं, गुलाम हैं, यानी है उसको मुख्तलिफ जो है वो उसका शौक बढ़ाते हैं, और जिसको सुन सुन करके वो कहता है बस मुझे ले चलो, उड़ना उड़ना चाहिए। जैसे परिंदा उसमें से कोई दरवाजे के पास आए उसके तो फटफड़ाने लगता है ना, समझता है कि दरवाज़ा खोल रहा है, तो कहता है जल्दी उड़ूँ मैं, फरमाया ऐसे जाने के लिए बेताब हो जाता है और फिर आसानी से निकलती है। اللہ تعالیٰ نصیب فرمایا. تو صحت کی قدردانی کہ بھائی اب کر لو کچھ, یہ صحت ہے ابھی, قوت ہے ابھی, فرصت ہے ابھی. آج فرصت کی جتنی ناقدری ہم لوگ کر رہے ہیں شاید کسی اور چیز کی نہیں کر رہے ہیں. جتنا وقت ہم برباد کر رہے ہیں, ایک بہت پیاری بات دعوت و تبلیغ میں کہی جاتی ہے, مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی 8 گھنٹے آدمی تقریباً سوتا ہے یا اپنی ضروریات پوری کرتا ہے, 8 گھنٹے کام کرتا ہے تقریباً, ایک نارمل, کوئی زیادہ بھی کرتے ہیں کوئی لیے نارمل جس کو عموماً, اور 8 گھنٹے تقریباً فرصت کے ملتے ہیں. 8 گھنٹے سوئے کھائے پیے, 8 گھنٹے کام کیا, اور 8 گھنٹے تقریباً فرصت کے ملتے ہیں عمومی طور پر. فرمایا کہ یہی 8 گھنٹے اگر تعمیر میں لگ جائیں تو کیا سے کیا ہو جائے. امت کے یہی 8 گھنٹے برباد ہو رہے ہیں,
بے شک.
اس لیے کہ جب سو گیا تو کوئی گناہ نہیں کر رہا, اور جب کام میں لگا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی کوئی گناہ نہیں کر رہا عموماً, سوائے اس کے کوئی غلط حرام کام نہ ہو. لوگ ملازمت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, عموماً حلال کماتے ہیں, تو وہ بھی کام میں لگ گیا, وہ بھی سونے کھانے میں بھی وہ بھی ضرورت ہے. اب جو فرصت کے 8 گھنٹے بچتے ہیں وہ یہ امت ضائع کر رہی ہے, یہاں بیٹھ کے گپ بازی کر لی, وہاں تفریح کے لیے چلے گئے, وہاں یہ وہاں ادھر, وہ گھنٹوں گھنٹوں کھانے کی وہ سٹنگ چل رہی ہے ہوٹلوں میں, دور دراز ہوٹلوں میں جو ہے جا جا کر کے, اور وہاں بیٹھے رہتے ہیں کئی کئی گھنٹے, آدھا آدھا گھنٹہ پونا پونا گھنٹہ تو کھانا آنے میں لگتا ہے. آرڈر دیا گیا, اب وہ بن رہا ہے صاحب تازہ تازہ, اتنی دیر کا وقت ان کا ضائع, پھر وہ آیا پھر کھائے پھر آرام سے بیٹھے. یہ جو وقت ہے یہ تو بنانے کا وقت تھا, یہ اللہ کے ذکر کا وقت تھا, یہ دین کی محنت کا وقت تھا, اپنی ذات میں محنت کا تھا, ماحول پر, اپنے گھر والوں پر تھا, ماحول پر تھا, کچھ نہیں تھا, کوئی مباح کام ہی کرتے ان اوقات میں جو ممنوع نہیں ہے. گھر کے کام کاج کرنا مباح ہے, اور کوئی ایسی چیز جو گناہ نہیں ہے اس کام کو کر لینا وہ مباح ہے, اور کچھ نہیں تو پیسے ہی کما دو بھائی,
بے شک
جائز طریقے سے پیسہ کمانا منع تو نہیں ہے نا, کم سے کم گناہ تو نہیں ہوگا,
بے شک.
اگر کسی کے پاس بڑا وقت ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے, یہی میرے شیخ حضرت حاجی محمد فاروق صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جوانی دنیا کمانے کے لیے بھی جوانی ہے اور دین کمانے کے لیے بھی جوانی ہے. اس میں عبادت اور طاعت یہ بھی اسی میں ہوگا, جس وقت جو عبادت ہوگی جو طاعت ہوگی, پنج وقتہ نماز کی جو پابندی ہوگی وہ شاید بعد کی عمر میں نہ ہو, عوارضات آ جاتے ہیں آدمی کے ساتھ, آدمی چاہتے ہوئے بھی نہیں مسجد جا پاتا. یہ وقت ہے کام کرنے کا, اور ہمت ہو موقع ہو تہجد پڑھنے کا, اشراق پڑھنے کا, چاش پڑھنے کا, عوامی پڑھنے کا, دیگر اذکار کا, تو اس کے جوانی کے معمولات کے بقدر اگر بڑھاپے میں ادھیڑ عمری میں عوارضات کی وجہ سے یہ ان معمولات کو اگر نہیں بھی کر سکا تو اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا, انہیں معمولات کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. جیسے پینشن ملتی رہتی ہے سفر کی حالت میں اور عوارضات کی حالت میں. یہ بات میں نے 12 سنی الحمدللہ, آپ حضرت کی برکت سے یاد آ جاتی ہیں باتیں شیخ کی, حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ بات جو ہے 12 سنی, کہ بیماری میں اور سفر میں جو صحت کی حالت میں اور مقیم کی حالت میں جو معمول کرتا ہے آدمی, سفر کی حالت میں ظاہر ہے وہ نہیں کر پاتا. سفر کی حالت میں ہوگا تو جو قیام کی حالت میں معمولات کرتا تھا اس کا پورا اجر ملتا رہے گا, اور اسی طریقے سے صحت کی حالت میں جو کرتا تھا وہ بیماری کی حالت میں نہیں کر پا رہا اب, اس کا بھی پورا اجر اس کو ملتا رہے گا. گرم لباس ہے سفید بس میں. تو وہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو 8 گھنٹے امت کے ضائع ہو رہے ہیں یہ ہے بچانے کی. حضرت فرمایا کرتے تھے عبادت بھی جوانی کی ہے اور کمائی بھی جوانی کی ہے, بڑھاپے میں انشاءاللہ اس کا ثمرہ آپ کو ملے گا. تو مباح کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے, میرے پاس اتنا وقت ہے میں اس وقت کا کیا کروں وہ بتا دوں گی. حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے, میں اس زمانے میں طالب علمی کا دور تھا, فرصت ہوتی تھی بعض اوقات, تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھو اور اس کا خلاصہ لکھ کے مجھے دو. وقت ہی ایسی وہ, تو حضرت نے یہ تجویز کر دی میرے اس بندے کے لیے, ان کا پڑھو اس کو اور خلاصہ بناؤ پورا, اس کا پورا اقوال پڑھو, اس کا خلاصہ لکھو اور پیش کرو, دیکھیں تم سمجھتے بھی کیا ہو. اللہ تعالیٰ درجات عالی عطا فرمائے اور ان کا پیسہ میں عطا فرمائے, وہ تو فرصت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ فرصت ہوتی ہے آدمی سوتا رہتا ہے, سو بھائی سو, اور سو سو کے اپنے ٹائم گزارے کرتے رہتے یا اور کوئی ایسی چیز, اور جب مشغولیت آ گئی اب پریشان ہو, وقت نہیں مل رہا معمولات کے لیے, اس کے لیے اس کے لیے. حالانکہ اگر معمولات کی پابندی کا آدمی عادی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ معمول اس کو اپنے وقت کی آواز دیتا ہے. ہم نے معمول اول تو بنایا نہیں ہے, اللہ معاف فرمایا بھی, اور اگر بنایا ہے تو اس وقت پہ ہم نہیں کرتے, اس کو ایک وقت پہ کرنا چاہیے, وہ وقت پھر آواز دے گا. اس وقت پہ آدمی کے اندر ایک طلب پیدا ہوگی خود کہ مجھے اس وقت معمول کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, ذکر کرنا ہے, یا اور کوئی مناجات کرنی, دعا کرنی, الدعاء مقبول عبادہ. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کم سے کم آدھا گھنٹہ تو دعا میں لگاؤ, اور دعا کے تین 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 حصے کی کرو, ایک اپنی ذات کے لیے, ایک اپنے اہل و عیال کے لیے, ایک پوری امت کے لیے. دس دس منٹ تو دو, 10 منٹ اپنی ذات کے لیے, 10 منٹ گھر والوں کے لیے, 10 منٹ امت مسلمہ کے لیے, کم سے کم آدھا گھنٹہ دعا میں لگاؤ. تعلق مع اللہ جو پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو پیدا ہوتا ہے وہ دعا سے بہت جلدی پیدا ہوتا ہے. آدمی بیٹھ جائے اور سمجھے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں, اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے. اپنے خلفاء کو نصیحت فرمائی تھی حضرت نے کہ بھائی 2 گھنٹے تنہائی کے رکھو, اپنے جتنا کر رہے ہو تعلیم, مدرسہ, تزکیہ, تبلیغ, 2 گھنٹے اپنی ذات کو دو, اپنے معمولات, اپنے ذکر اذکار اور دعا, اس میں بس خرچی کر رہے ہو, کچھ اپنے اندر بھی تو لاؤ نا, امت پہ خرچ کیے جا رہے ہو اور کما کچھ نہیں رہے تو خالی ہو جائے گا خزانہ ایک.
بے شک
فرماتے تھے 2 گھنٹے لگاؤ اپنی ذات کے اوپر اور پھر خرچ کرو. تو دعا, دعا کا معمول, اس کی اہمیت ہے. آج ہم دعا نہیں کرتے, بس ربنا آتینا فی الدنیا پڑھی, ایسے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, بیانات تو بڑے بڑے ہو رہے ہیں لمبے لمبے, دعا دیکھو تو کچھ بھی نہیں. یہ کیا, جس بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو وہ دعا کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا بھائی, رہ ہی نہیں سکتا. حضرت مزدور نے کیسی بات فرمائی, اپنی اس کیفیت کی ترجمانی فرمائی, تجھ سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, تجھ سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں. ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس ربط خفی سے, ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس ربط خفی سے, کسی اور کو معلوم مگر یہ راز نہیں. क्या चीज़ की? ये था 24 घंटे ताल्लुक, 24 घंटे दुआ। ये जो बार बार बुजुर्गों के वाक़यात आ जाते हैं ना बीच में, ये असल में इसके बगैर ये अमली समझना है। कुरान और हदीस को समझने के लिए रिजालुल्लाह की जरूरत है।
बेशक
रिजालुल्लाह के वाक़यात के बगैर कुरान हदीस को सही तौर पर समझ ही नहीं सकता आदमी।
बेशक
इसलिए ये रिजालुल्लाह के वाक़यात जो गाहे बगाहे आते हैं सामने, इसके जरिए सही मानों में तशरीह होती है।
बेशक
किसी और को मालूम मगर ये राज नहीं है। एक मरतबा बड़े जैयद उलमा कराम हज़रत खान के जैयद खुलफा बैठे थे, उसमें हज़रत मजदूर भी थे, बातचीत हो रही थी, हंसी मजाक भी हो रहा था। मजलिस के अख्तिताम पर हजरत ने ऐसे साथियों से कहा कि हजरत ये बताइए कि इस पूरी मजलिस में अल्लाह ताला का ध्यान किसको हासिल रहा है? बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, इसमें किसको हासिल रहा है? आप इसमें बेतकल्लुफी थी, बेतकल्लुफ हजरत के खलीफा पुराने तब बैठे थे, हजरत तो बड़े प्यार से लेके चलते थे ना अपने हजरात अपने मुताल्लिकीन को। एक दफ़ा ले गए किसी ने दावत की आम के बाग में, आम की दावत, ताज़े ताज़े आम तोड़िए और खाइए। हजरत तशरीफ ले गए, खाया हजरत ने आम, उसके बाद दानिश्ता हजरत कमरे में चले गए और उसके बाद जो है हजरत के खुद्दाम ने खूब गुठलियां मारी एक दूसरे की। अगर हमारे मुझे पता है मैं इसीलिए तो आ गया ताकि अभी बेतकल्लुफी से दीन में कोई इतनी तंगी थोड़ी है, दीन में बहुत दुख है। एक मरतबा आपने मेरी भतीजे की बच्ची को जो है छोटी बच्ची थी मेरे 2 साल की है कितनी, तो वो आ गई खेलती हुई, तो एक टोकरी रखी हुई थी वहाँ, हजरत ने उसको टोकरी में लिटाया और ऊपर से ऐसे सजा के और कहा जाओ ये इनके अब्बा को लेके आओ, कहना कि हजरत तुम्हारे लिए भेजा तोहफा। वो टोकरी को लेके वैसे पहुँच गए, अरे हजरत ने आपके लिए तोहफा भेजा है। अच्छा कौन सा फूल भेज दिया? जब उसको खोला वो बच्ची बैठी वाकई तो बड़ा प्यारा तोहफा भेजा। बस मंजूब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि इस पूरे वक्त में किसका ध्यान अल्लाह ताला की तरफ रहा? वो खामोश रहे, उन्होंने कहा भाई हम तो काफिल हो गए, हम तो आपकी गुफ्तगू या आपकी गुफ्तगू में काफिल हो गए। हजरत ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख की बरकत से इस बंदे का पूरी मजलिस जब से है अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफिल नहीं हूँ। ये मिलता है अल्लाह वालों से, अल्लाह वालों से एक चीज़ मिलती है, कैफियत मिलती है, एहसानी मरतबा एहसान। आदमी को देख के पता चल जाता है कि ये बाखुदा है, ये काफिल नहीं है। गफलत की चाल अलग होती है, बाखुदा की चाल अलग होती है। आज शहीद की बातें बड़ी याद आ रही है। हजरत भी ये दोहराते थे कि बाज़ लोगों को देख के पता चल जाता है कि ये बाखुदा है, ये मर्तबा एहसान हासिल है, चलते हुए नजर आ रहा है, इसकी चाल इसकी ढाल बतला रही है। तो अल्लाह वालों से ये चीज़ मिल जाती है आदमी, मोहब्बत अकीदत हुस्न ज़न की बरकत से कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आदमी। कैसे ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। शैतान मारता है, आदमी चल रहा है उसको एक जगह से नफा हो रहा है। शैतान तो है ना असली दुश्मन, इन्ना लकुम अदुव्वु मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो वो गिराता है, क्या करेगा? बदगुमानी पैदा करेगा, कभी शेख में कमी इल्मी कमी दिखाएगा, कभी उसकी और कोई चीज़ दिखाएगा, कभी कोई अमल उसका ऐसा दिखाएगा, कभी दिखाएगा ये तो इनका तो गलतियां हैं। ان کے تو علم صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ارے بھائی تو شیخ کے پاس علم لینے تھوڑی گئے ہو.
سبحان اللہ اکبر.
اس نے کہا تم علم لینے. حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قطب العالم اور ہندوستان کے چوٹی کے عالم عالم, کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت وہ آپ کے شیخ جو ہیں وہ تو عالم بھی نہیں ہیں, آپ اتنے بڑے عالم, مولانا قاسم نانوتوی اتنے بڑے عالم اور آپ ان سے بیت ہو گئے. فرمایا کہ وہ عالم نہیں ہے, وہ عالم در ہیں. اور ایک مسئلہ دہرایا کسی نے کہ حضرت وہ آپ کے شیخ تو یہ کرتے ہیں, دلیل کے طور پر کہ حضرت حاجی صاحب تو یہ کرتے ہیں اور آپ منع کر رہے ہیں اس چیز سے, تو وہاں پہ حضرت نے بالکل صاف فرما دیا کہ دیکھو بھائی ہم نے جو حضرت سے بیعت کی ہے وہ اپنی روحانی بیماریاں دور کرنے کے لیے کی ہے, جو ہمارے اندر ہم نے جو شیخ سے بیعت کی حضرت سے وہ کس لیے کی ہے, اپنی روحانی اصلاح کے لیے کی ہے. شرعی مسائل میں حضرت کو بھی ہماری اتباع کرنی ہوگی. اس لیے کہ یہ علم کا مسئلہ ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے, اس میں ہم حضرت کے معتقد نہیں ہیں, اس کے پابند نہیں ہیں کہ حضرت جو کر رہے ہیں وہ ان کا ذوق ہے. لیکن جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے, اس چیز کو حضرت کو بھی ہم سے پوچھنا ہوگا, ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بیان کرنا, ادب کے دائرے میں کہ ہم نے جو بیعت کی ہے ہم جو ان سے معتقد ہیں وہ ان کی روحانیت, ان کی بزرگی, ان کا تقویٰ اور ان کی للہیت سے ہم کو ہم لینے کے لیے گئے ہیں, علم کو لینے نہیں گئے ہیں.
بے شک
علمی معاملے میں انہیں بھی ہم سے پوچھ کر کے عمل کرنا پڑے گا. اور خود وہ کتنی رعایت کرتے تھے, ایک واقعہ اس کا بھی سنیں. ایک دفعہ حضرت کسی ایسی مجلس میں جا رہے تھے جو تھوڑی سی اس کو کہتے ہیں اختلافی, حضرت تفصیل ہے اس کی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب تھے موجود اس وقت. تو حضرت نے فرمایا کہ میاں میں وہاں جا رہا ہوں, چلو گے؟ دیکھو کیا پوچھتے ہیں, حکم نہیں دیا, چلو گے؟ اس لیے کہ کچھ خیال تھا کہ یہ عالم ہے تو ان کو ہو سکتا ہے وہ, تو جو بھی تھے حضرت تھانوی تھے یا کوئی دوسرے, انہوں نے کہا حضرت میں ہندوستان میں اس جگہ جانے کے اوپر رد کیا کرتا ہوں, تو یہاں اگر میں چلا گیا آپ کے ساتھ تو لوگ اس کو دلیل پکڑ لیں گے کہ وہاں تو چلے گئے اور یہاں منع کرتے ہو. حضرت ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل نہیں جاؤ, ہمارے لیے نہیں جانا ہی درست کرتا, اجازت دی. یہی حضرات فرماتے تھے کہ حاجی صاحب کو ہر آدمی سمجھتا تھا یہ ہمارے رنگ پر, نشانی الگ, ایک اہل حدیث بیت ہو گیا, رفع دین چھوڑ دیا انہوں نے. حضرت کو پتا چلا کہ وہ رفع دین چھوڑ دیا تو حضرت نے ہم کو کسی وقت ملاقات جب ہوئی تو فرمایا کہ دیکھو بھائی اگر تو تم نے یہ سوچ کر چھوڑا ہے کہ تمہارا شیخ حنفی ہے تو میں بھی نیک نہ کروں, تو ترک سنت کا وبال میں اپنے گلے نہیں لینا چاہتا. کیونکہ تم جو کرتے تھے سنت سمجھ کے کرتے تھے نا,
بے شک,
تو ترک سنت کا وبال کیا سوچ, کیا ذہن کی وسعت, کیا اعلیٰ ظرفی, سوچیے کہ میں اس کا وبال اپنے ساتھ نہیں لینا چاہتا ہوں, اور اگر تمہاری رائے ہی بدل گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے.
سبحان اللہ,
شکر کریں ہم لوگ یہ ہمارے آبا اجداد, یہ ہمارے دادا ہیں, یہ ہمارے پردادا ہیں, روحانیت میں اللہ نے ہمیں ان کے ساتھ وابستہ کیا, ان کا سلسلہ عطا فرمایا ہے. ایسے اللہ والوں کا, ایسے کامل انسانوں کا, یہ اکمل ہیں, یہ لوگ کاملین ہیں,
بے شک.
بھائی بعض وقت اپنے منہ سے بات پھسل جاتی ہے. ایک دفعہ میں ٹہل رہا تھا حضرت والا کے ساتھ, شہید ہیں مسجد فلاح میں اثر کے بعد کا وقت تھا، تو میں نے اپنی کیفیت عرض کی، تو حضرت نے فرمایا میں وہ جملہ بھول نہیں سکتا ہوں، کیسے بھولوں گا، ایسی بات تھی، کبھی حضرت کے زبان سے اپنی تعریف نہیں سنی اس دن۔ فرمایا ارے میاں یہ حالت تو ہم کاملین کو بھی پیش آتی ہے۔ اتنی خوش ہوئی طبیعت میری اور اتنا دل بڑھ گیا میرا کہ آج حضرت نے میرے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ میں کامل ہوں۔ مجمع میں نہیں بتاتے تھے یہ اتنے راز کی بات، اور حضرت نے اس ناکارہ کو اس کا اہل سمجھا کہ میرے سامنے اس کا اظہار فرما دیا کہ یہ حالت تو ہم کاملین کو بھی پیش آتی ہے۔ حضرت کو معلوم تھا کہ ہم کامل ہیں، صاحب کشف، اس بندے کے ساتھ بھی کئی دفعہ سے واقعات، صاحب کشف۔ تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے اکابر ہمیں دیے ہیں، ایسے اسلامی دیے ہیں، ایسے سلسلے کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ بات جو میری وہ چل رہی تھی وہ اس پہ چل رہی تھی، صحت، فرصت، مالی فراوانی، اخبار سے فراوانی، ان چیزوں کی قدردانی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی روشنی میں وہ ہمارے اندر آتے ہیں۔ بس ان سارے مذاکرات کا، بیٹھک کا، ملنے کا خلاصہ یہ کہنا سننا، اس لیے کہ کہنے سننے کی برکت سے خود عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم انت السلام و السلام و یا ذا الجلال والاکرام و علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
آمین
یا رب اغفر رحمتک و توبہ،
آمین
یا رب اغفر رحمتک و توبہ، یا رب یا اللہ ہمارے اکابر کا فیض ہمیں عطا فرما، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین کو استقامت نصیب فرما، ہمیں باعمل بنا دیجیے، ہمارا انجام اچھا کر دیجیے، یا اللہ پورے دین کو چلنے کی ہمیں توفیق دے دیجیے، دارین کی عافیت دے دیجیے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجیے، صحت دے دیجیے، عافیت دے دیجیے، ہمارے اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، یا اللہ دینی جماعتیں، دینی شخصیتیں، دینی انجمنیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب میں برکت عطا فرما، یا اللہ فضل فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، کسی بھی ذرہ خیر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور کسی بھی ذرہ شر میں ہمارے سب مقدر نہ فرما۔ آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ہمارے فرقان صاحب کے گھر پر جو ہے کل نت ترتیب بنائی گئی ہے، تو آپ لوگ یہ برتن بھی صاف ستھرا